بسم الله. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تعزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. صدق الله مولانا العظيم. اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ جب دشمنوں کے ساتھ جنگ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے بیان کرتے تھے. اس بیان کا مقصد ہوتا تھا حوصلے اونچے کرنا, اور یہ بات خود اللہ تعالی نے فرمائی تھی, یا ایہا النبی حرد المؤمنین علی القتال. تو احد کی جنگ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے وقار اور اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو کر کے بہت اچھا بیان فرمایا. اس نصیحت اور بیان میں سے کچھ باتیں ہم سنتے ہیں. ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ تعالی نے قرآن میں مجھے وصیت کی ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرے, یعنی اللہ کے یہاں سے جو حکم آئے اسی حکم کے مطابق ایک مومن کو زندگی گزارنی ہے. مومن ہر حال میں اللہ کے حکم کا پابند ہے. دوسری بات ارشاد فرمائی, اللہ تعالی نے جتنی چیزیں حرام کی ہے ان تمام حرام سے پورے طور پر بچنا چاہیے. شریعت میں شراب حرام ہے، ویاج اور سود حرام ہے، زینا حرام ہے، جتنی چیزیں حرام ہیں اس سے اپنے آپ کو پورے پورے طور پر بچانا ہے۔ تیسری بات فرمائی کہ جو آدمی اللہ کی بات مانے گا تو اللہ تعالی کی مدد اس کے ساتھ آئے گی، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا تو شیطان اس کا ساتھی ہے۔ چوتھی بات فرمائی، آپس میں جھگڑے مت کرو، آپس میں ضد اور ہٹ دھرم مت بنو، آپس میں اختلاف، جھگڑے، ضد، اس کی وجہ سے اللہ تعالی کی مدد نہیں آتی، اللہ تعالی کی مدد رک جاتی ہے۔ اور آج اگر ہم دیکھنے جائیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی مدد آوے، لیکن آپس میں اختلاف، جھگڑے، ضد، ہٹ درمی، لگتا ایسا ہے کہ اس نے اللہ تعالی کی مدد کو روک لیا ہے۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی، جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے حرام چھوڑ دے گا، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ حرام کو چھوڑنا ہی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے حرام چھوڑو تو اللہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ پانچویں بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑے گا، اللہ تعالی اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت بھیجیں گے، اور اللہ کے فرشتے 10 مرتبہ دعا کریں گے۔ اس لیے درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، جتنا زیادہ درود پڑھیں گے اتنی اللہ کی رحمت ملے گی، فرشتوں کی دعائیں ملے گی۔ چھٹی بات ارشاد فرمائی، جو آدمی جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھے، لاپرواہی کرے جمعہ پڑھنے سے، تو اللہ تعالی اس کی طرف دھیان نہیں دیں گے، اللہ تعالی کی رحمت اس سے دور ہو جائے گی۔ ساتویں بات ارشاد فرمائی، انسان کی زندگی کا اللہ تعالی نے روزی روٹی رزق لکھ دیا ہے، مقدر کی روزی میں ایک لقمہ بھی باقی ہوگا، ایک نوالہ بھی باقی ہوگا، وہاں تک کسی کی موت نہیں آئے گی۔ آدمی بہت سی مرتبہ سوچتا ہے کہ میری روزی، میری روزی، میری روزی، تو اللہ نے ہمارے لیے جو روزی لکھ دی ہے اس میں ایک نوالہ بھی باقی ہوگا، موت نہیں آئے گی۔ آدمی اپنی نصیب کا لقمہ کھا لے وے، اس کی تقدیر میں جتنا پانی لکھا ہے وہ پی لے وے، اس کی تقدیر میں جتنے سانس اور آکسیجن ہوا لکھی ہے وہ سانس لے وے، تب ہی جا کر آدمی کی موت آتی ہے۔ اسی لیے بہت سی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ آخری زندگی میں کھانا نہیں ہو رہا ہے، صرف پانی جا رہا ہے، بوتل سے پانی یا منہ سے چمچی سے پانی، پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ پانی بھی بند ہو جاتا ہے اور آدمی صرف آکسیجن اور ہوا کے اوپر رہتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے اس کے نصیب میں جتنا کھانا لکھا تھا وہ کھا کے پورا کر دیا، جتنا اس کے نصیب میں پانی لکھا تھا پی کے پورا کر لیا، جتنا اس کے نصیب میں ہوا اور سانس تھی وہ لے کر کے پورا کیا، تب اللہ کے یہاں سے موت آتی ہے، وہاں تک موت نہیں آتی۔ نویں بات ارشاد فرمائی، روزی کے لیے حلال اور جائز طریقے اپناؤ، روزی کے لیے غلط طریقہ مت اپناؤ۔ دسویں بات یہ بھی فرمائی کہ کبھی روزی ملنے میں دیر ہو جاوے تو اللہ کی نافرمانی پہ مت اتر جاؤ کہ حرام طریقے سے روزی ڈھونڈنے لگو، مشتبہ شک شبہ والی ڈاؤٹ فل روزی ڈھونڈنے لگو، ایسا مت کرو۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی تقریر فرمائی، اس میں سے یہ چند باتیں آپ کو سنائی گئی۔ اس میں ایک بات جس کی طرف خاص دھیان دلوایا کہ اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، توبہ اور استغفار کرو اللہ کے سامنے۔ تقریر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ترتیب لگانا شروع کی، صف لگانا شروع کی۔ احد پہاڑ پیچھے رہوے اور صحابہ کے منہ مدینہ منورہ کی طرف رہوے، ایسی پوزیشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی۔ پیچھے پورا احد پہاڑ تاکہ پیچھے کی طرف سے کوئی دشمن نہیں آ سکے، اور آگے سامنے مدینہ پاک کرے رہے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی سب جمائی۔ ایک چھوٹا سا پہاڑ ابھی بھی ہے عینین نام کا، احد کے بالکل سامنے، وہاں قریب کے اندر پانی کا نالا بھی ہے، اپنی یہاں جو کھاڑی ہوتی اس طرح، بارش کی موسم میں وہاں پانی بھر جاتا ہے، بارش برستی ہے تو اسی پانی کے نالے کے اوپر بریج ہے، وہ پار کر کے ہم احد کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس طرف سے کچھ خطرہ تھا کہ مکہ کے دشمن پانی کے نالے کی طرف سے آوے اور عینین پہاڑ پر سے اٹیک کرے۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ جو تیر چلانے میں ایکسپرٹ تھے ان کو اس پہاڑ کے اوپر کھڑا کر دیا، اور حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا دیا کہ تم ان کے امیر ہو، پہاڑ پر تمہاری ڈیوٹی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہیں پر رہنا، وہاں سے بالکل ہٹنا نہیں۔ اس طرح ان 50 صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جمع دیا۔ جب صحابہ کی صفیں لگ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبرحوا حتی اذنکم، میں تم کو اجازت دوں، پرمیشن دوں، تب جا کے تم دشمن کی طرف آگے بڑھنا۔ میری پرمیشن، میری اجازت کے بغیر کوئی دشمن کی طرف آگے مت بڑھنا۔ یہ حضور نے بات ارشاد فرمائی، اور حقیقت میں ایسا ہونا بھی چاہیے کہ جب اللہ کے نبی مجمع میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں موجود ہے، تو ہر کام حضور کو پوچھ کے ہی کرنا چاہیے، اور حضور جو کہوے ویسا ہی کرنا چاہیے۔ حضور نے جس کو جو کام سونپا وہی کرے، اور حضور نے جو بتلایا اس کے خلاف نہ کرے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن مبارک پر دو لکھن کے بختر پہن لیے، زیرہ پہن لی، دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تیاری کی۔ جنگ کے موقع پر کوڈ ورڈ کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو امیت ایسا کوڈ ورڈ صحابہ نے بنایا، جب پوری سب کی ترتیب لگ گئی تو سامنے مکہ سے جو کافر لوگ آئے ہوئے تھے، ان کے سردار ابو سفیان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے ابا ہوتے تھے، حضور کے سسرا ابا ہوتے تھے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ ایمان لائی تھی، تو وہ مکہ کے لشکر کے سردار تھے۔ انہوں نے پوری محنت کی کوشش کی کہ کسی طرح بھی مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہو جاوے، ہجرت کرنے والے مہاجرین اور مدینہ کے انصار الگ الگ ہو جاوے، اس کی اس نے پوری کوشش کی۔ ابو سفیان نے پیغام بھیجا، اے مدینہ کے انصاریو، ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، بس تم ہٹ جاؤ، ہم تو لڑنے آئے ہیں، یہ جو مکہ سے ہمارے رشتے دار لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، ہم ان سے لڑنے آئے ہیں، اور ہمارے چچیرے بھائی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہم لڑنے آئے ہیں، ہماری لڑائی نبی کے ساتھ ہے، سب ہٹ جاؤ تم لوگ بیچ میں سے۔ اس طرح اس نے انصاریوں اور مہاجرین میں فٹ پاڑنے کی کوشش کی، لیکن مدینہ کے انصار تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، وہ کہاں بات مانیں گے ابو سفیان کی۔ اتنے میں ایک خطرناک آدمی سامنے آیا جو پراپر مدینہ کا تھا لیکن مکہ والوں کے ساتھ مل گیا تھا، ابو عامر، جس کو راہب یعنی پادری کہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھا تھا، یہ کرسچن بن گیا تھا، عیسائی بن گیا تھا، اور عیسائی لوگوں کے ساتھ اس کی دوستیاں تھی، وہ مدینہ کا بڑا آدمی مانا جاتا تھا، لیکن آج مکہ والوں کے ساتھ مل کر کے لڑائی میں آیا تھا کافروں کے ساتھ۔ اس کے دماغ میں یہ تھا کہ میں مدینہ کا ہوں اور مدینہ کے انصاریوں کو بلاؤں گا تو سب میری آواز پر میرے ساتھ آ جائیں گے، تو آگے آیا اور انصاریوں کو آواز دینے لگا، یا آل اوس انا ابو عامر، یہ اوس خاندان والو، میں ابو عامر ہوں۔ تو خاندان اوس کے لوگوں نے، انصاریوں نے جواب دیا، لا مرحبا بک ولا اہلا یا فاسق، ہمارے پاس تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اے بدماش تو کہاں آیا ہم کو بلانے کے لیے، صاف انصاریوں نے اس کی بات نہیں مانی اور جواب دے دیا ہے. اللہ اکبر. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب جنگ شروع ہوگی تو حضور نے فوراً اللہ کے سامنے دعا شروع کر دی, گر گڑا کر کے, رو کر کے اللہ کے سامنے حضور نے دعا مانگنا شروع کر دیا. اللہ کے سامنے رونا اور دعا کرنا یہ سب سے بڑی طاقت ہے, سب سے بڑا پاور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پاس رو رو کے اللہ سے دعا مانگی, اللہم بیکا اجولو وبیکا اصولو وفیکا اقاتلو حسبی اللہ ونعم الوکیل. اے اللہ آپ کی مدد ہے تو ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے, حملہ کریں گے, آپ کی طاقت کے ساتھ ہم پلٹتے ہیں, آپ کو راضی کرنے کے لیے ہم یہاں قتال کرتے ہیں. اے اللہ آپ ہی ہماری مدد کے لیے کافی ہو, آپ بہترین کام بنانے والے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے گر گڑا کر کے دعائیں مانگی اور بدر کی طرح احد میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے عجیب دعا مانگی. اس دعا میں یوں کہا, اللہم انک انتشا لا تعبد فی الارض. صحیح مسلم شریف میں یہ روایت ہے, اے اللہ اگر آپ چاہیں تو زمین پر آپ کی عبادت نہ ہوئے. یعنی یہ جتنے صحابہ ہے تمام صحابہ اگر شہید ہو گئے تو زمین پر ہے اللہ آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. ایسی عجیب دعائیں مانگی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلحہ ابن ابی طلحہ نام کا مکہ کا ایک خطرناک ظالم تھا اس کو جہنم میں پہنچا دیا. حضرت زبیر کی یہ بڑی خدمت اور قربانی دیکھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان لکل نبی حواریا وحواریا الزبیر. ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے, یعنی ایک دم پکا دوست, خانگی پرائیویٹ دوست. اور میرے حواری, میرے دوست حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. کتنے خوش نصیب. حضرت زبیر ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فوئی کے لڑکے ہوتے ہیں, فوفیزات بھائی ہوتے ہیں, اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا حواری یعنی اپنا پکا دوست بتلایا. مکہ میں ایک وحشی نام کے خطرناک آدمی تھے, نامج وحشی یعنی جنگلی, عربی میں جنگلی کو وحشی کہتے ہیں, اور ان کے ابا کا نام حرب تھا یعنی جو لڑے مرے وہ. بیٹے کا نام جنگلی نے باپ کا نام لڑاکو, واشی بن حرب, خطرناک آدمی. وہ چھوٹے چھوٹے خنجر جیسے بھالے ہوتے ہیں نیزے, اس کو چلانے میں وہ بہت ایکسپرٹ ماہر, جس کو بھی لگاوے مار ڈالے وہ, ایسے ایکسپرٹ. یہ غلام تھے, اس زمانے میں غلامی تھی. تو واشی کو لالچ دی گئی تو ایما ابن عدی ابن خیار کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بدر میں قتل کیا تھا. جبیر ابن مطعم نے آ کے کہا, واشی تم اگر حمزہ کو قتل کر ڈالو تو تو میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ حضرت حمزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، حضور کے چچا میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے نبی بننے کے بعد بہت دن تک زندہ رہے، احد کی لڑائی تک زندہ رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو حضور کے انتقال کے وقت بھی زندہ تھے، بعد میں ان کا انتقال ہوا چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بہادر قریشی خاندان کے بہت مضبوط آدمی، تو لوگوں نے وحشی کو لالچ دلائی کہ حمزہ کو تو قتل کر دے، تجھے آزاد کر دیں گے غلامی سے۔ تو وحشی کہتے ہیں کہ مجھے تو لڑنا نہیں تھا، لیکن آزادی کے لیے میں احد کے میدان میں پہنچ گیا، اور ایک بڑا پتھر تھا، بڑی چٹان، اس کے پیچھے کا میں چھپ کر بیٹھ گیا کہ کب حضرت حمزہ میری نظر میں آوے۔ اچانک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ چٹان کے پاس سے جانے لگے، تو یہ وحشی جنگلی جن کا ترجمہ ہوتا ہے وہ، پیچھے سے انہوں نے وہ بھالا زور سے پھینکا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر، یہ ناف کا حصہ ڈوٹی، اس میں وہ لگا نے حضرت حمزہ کو آر پار ہو گئے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کی نعمت دی، اور تمام شہیدوں کا ان کو سردار کہا جاتا ہے، سید الشہداء حمزہ، حضرت حمزہ تمام شہیدوں کے سردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اندازہ لگاؤ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ والوں کو کتنی دشمنی ہوگی، مکہ کے مشرکوں کو، کہ حضرت حمزہ جب شہید ہو کر کے نیچے گرے تھے تو مکہ کی ایک عورت ہندہ نام کی، ابو سفیان کی بیوی، وہ آئی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ناک کو کاٹا، کان کو کاٹا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیٹ چیرا، اور اندر سے حضرت حمزہ کی کلیجی نکالے، اور ہندہ عورت نے اپنے دانت سے چبائی، کیسا غصہ ہوگا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر، ایسی حالت اپنے چچا جان کی دیکھی تو سوچو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ ایک تو چچا جان شہید ہو گئے، اور اوپر سے ناک کاٹی، کان کاٹی، پیٹ چیرا، یہ سب کیا، تو وہ لاش مبارک جب دیکھی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا، بہت غم ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر جنازے کی نماز کتنی مرتبہ پڑھی، بار بار پڑھی حضور نے ان کی جنازے کی نماز، اور پھر ان کو دفن کیا گیا۔ آج بھی جب ہم احد میں زیارت کے لیے جاتے ہیں تو پورا شہیدوں کا جو قبرستان ہے وہاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک، ایک طرف الگ تھلگ وہاں کچھ پتھر بھی لگے ہوئے ہیں، وہاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دفن ہے۔ اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں کہ رات میں 2-2:30 بجے کے بعد کوئی آدمی اس قبرستان پر جاتا ہے جہاں احد کے شہید لوگ دفن ہیں، تو قدرتی وہاں سے خوشبو آتی ہے۔ سونگنے والوں نے بتایا یہ چیز کہ رات 2-2:30 بجے کے بعد جب سناٹا ہوتا ہے، پبلک بہت کم ہوتی ہے، تو وہاں شہیدوں کے قبرستان پر جاؤ، جہاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدفون ہے، تو کا قدرتی کہاں خوشبو سونگھنے کو ملتی ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا، بہت غم اور صدمہ ہوا اپنے چچا کے شہید ہونے کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ احد کے تمام شہیدوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، خصوصاً چچا حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ اپنے یہاں اپنی شایہ نشان جگہ اور اونچا مقام جنت میں عطا فرماوے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميل خيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صلح شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اشف جميع مرضى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ، اے اللہ پوری دنیا میں ایمان والوں پر رحم فرماؤ، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے، اس کی، اس کے گھر والوں کی، اس کی قیامت تک آنے والی اولاد نسلوں کی، ایمان کی، اسلام کی، دین کی، جان کی، مال کی، گھر وار کی، ہر چیز کی اپنے کرم سے حفاظت فرماؤ، تمام مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، دینی کاموں کی، کام کرنے والوں کی اپنے کرم سے حفاظت و مدد فرماؤ، جتنے بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرماؤ، اے اللہ حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرماؤ، دشمنوں اور فتنوں سے حفاظت فرماؤ، ہر ایک کو حلال برکت والی عزت والی آسان روزی عطا فرماؤ، جو جس مصیبت میں ہے اس سے نجات عطا فرماؤ، مقروضوں کا قرض ادا کرواؤ، بے گھروں کو گھر عطا فرماؤ، بے سہاروں کو سہارا عطا فرماؤ، اجڑوں ہوں کو آباد فرماؤ، مظالم کا خاتمہ فرماؤ، عدل و انصاف کا بول بالا فرماؤ، زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر بلائیاں مانگی بتلائی، ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ اس مجلس میں موجود اپنے تمام بند اور بندیوں کی جائز مرادیں پوری فرماؤ، تکلیفوں کو دور فرماؤ، الجھن اور پریشانیوں کو دور فرماؤ، ضروریات زندگی خزانے غیب سے پوری فرماؤ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اللهم صل وسلم وبارك وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔